محمد وآل محمد
واجعل فرجهم سورة فاتحة اللهم اشهد ان لا اله الا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد اللهم استغفر لنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
واجعل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
وجل فرجهم. رب الشهر لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. پروردگار عالم کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرش عزا پر آنے کی، بی بی کے ذکر کو سننے کی، بی بی کے ذکر کو انجام دینے کی. اور ہر مجلس عزا کے ابتدا میں ہمارے دل کی یہ آواز ہونی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں اس فرش عزا کے وسیلے سے، اس ذکر کے وسیلے سے جو ذکر الہی ہے، جو بہترین ذکر ہے، جو ان ذوات کا ذکر ہے جن کی محبت میں اللہ نے اس پورے کائنات کو خلق کیا، بہترین انسانوں کا ذکر ہے. خداوند متعال بی بی سیدہ کے وسیلے سے ہمیں ان سے نزدیک کر دے، بی بی کا قرب عطا کر دے، بی بی کی خوشنودی عطا کر دے. اور بی بی کا ذکر سننے کے بعد یقیناً جناب سیدہ سے محبت بھی پیدا ہونی چاہیے، اور جناب سیدہ کی سیرت کی طرف ہماری رغبت بھی ہونی چاہیے. یعنی مجلس کے ابتدا میں دو نقطے اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب بھی ہم فرش سے اٹھیں تو دو چیزیں ہمارے وجود کے اندر متحرک ہونی چاہیے، ایک جذبہ محبت بھی بیدار ہونا چاہیے، اور ایک ایسا جذبہ جو ہمیں عملی میدان میں متحرک کرے. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں ابتدائے مجلس میں کہ جناب سیدہ جو خیر کثیر ہے جس کا ذکر پروردگار عالم نے سورہ کوثر میں بہترین طریقے سے کیا. بہت سی آیتیں صورتیں جناب سیدہ کی فضیلت میں نازل ہوئیں, لیکن جس کا سب سے زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے اور جس کا سب سے زیادہ ہم اور آپ تذکرہ کرتے ہیں وہ سورہ کوثر. کوثر کا مطلب ہے جنت میں بہنے والی ایک نہر اور خیر کثیر, ایسی بھلائی, ایسی نیکی, ایسی خوبی جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ میرے دل میں ایک چبھن تھی جو جب سے میں اس فرش پر بیٹھی, اور بعض جگہوں پر ایسے الفاظ ہم سنتے ہیں کہ جس سے شاید تصورات ہمارے دماغ میں جناب سیدہ کے حوالے سے کچھ اور پیدا ہو جاتے ہیں. جناب سیدہ سے زیادہ خوش نصیب عورت اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. خیر کثیر کا مطلب یہ ہے خوش نصیب ترین عورت, خیر کثیر ایسی بھلائی جس کی کبھی انتہا ہی نہیں ہے نہ ہی خاتمہ ہے. تو بی بی سے زیادہ خوشبخت, خوش نصیب, بہترین عورت, خیر النساء کا مطلب یہ ہے کہ اب ان سے زیادہ خوش نصیب عورت کوئی نہیں ہے. فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ بہترین عورت ہے جو دوسروں کو جہنم سے جدا کرنے والی ہے. کون سی عورت اس سے زیادہ خوش نصیب ہوگی؟ جناب سیدہ فاطمہ ہے, یعنی فاطمہ جو اپنے دشمنوں کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں دیں گی. کس کو اتنا اختیار ہے کائنات میں؟ جو خاتون جنت ہیں جن کے پیچھے ساری دنیا کی مخلوق جائے گی. جناب سیدہ ممتحنہ ہے, جناب سیدہ راضیہ ہے. ممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے جس سے سب سے زیادہ امتحان لیا گیا, ممتحنہ جس کا امتحان لیا گیا. اور جب ہم بی بی کا ذکر زیارتوں میں کرتے ہیں تو جتنا بڑا امتحان اللہ نے جناب سیدہ سے لیا اتنا بڑا امتحان دنیا کی کسی اور مخلوق سے, کسی اور ہستی سے نہیں لیا. تو جس کو اللہ نے امتحان کے لائق سمجھا اسی سے تو اتنا بڑا امتحان لیا گیا. جب ہم اور آپ راضیہ کہتے ہیں, راضیہ اور مرضیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ بیوی جو اللہ سے راضی ہو گئی اور وہ بیوی جس سے خدا راضی ہوا. جب انسان اللہ سے راضی ہو جائے بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے جلدی راضی ہو جاتا ہے, سریع الرضا. جناب سیدہ کس کس چیز پر اپنے پروردگار عالم سے راضی ہوئی؟ جناب سیدہ اس بات کے اوپر راضی ہوئی کہ بیوی کہ حق کو اس دنیا میں چھینا جائے. جناب سیدہ نے اللہ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, یہ جناب سیدہ کا امتحان تھا. پہلو شکستہ ہوئی, یہ جناب سیدہ کا امتحان تھا. جناب سیدہ حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں گرسنگی کو, بھوک کو برداشت کرتی ہیں اور اللہ سے راضی رہتی ہیں, اپنے شوہر سے راضی رہتی ہیں. دنیا میں کون سی عورت ہے کہ اگر اسے اپنے گھر میں تکلیف ہو اور وہ اپنے گھر میں راضی بھی رہے, خوش بھی رہے؟ جناب سیدہ اس حد تک راضی ہیں مولا کائنات کے گھر میں تمام مشکلات کے باوجود کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں تو حضرت علی علیہ السلام سے یہ جملہ کہتی ہیں کہ یا علی اگر میری کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں. راضیتا مرضیہ, جو اللہ کی بندی, جو پروردگار عالم کی بہترین مخلوق خداوند متعال سے اس حد تک راضی ہو کہ تمام تر مشکلات پر جناب سیدہ صبر کر رہی ہیں, خداوند متعال ایسی بی بی سے راضی ہو جاتا ہے. اور کتنا راضی ہوتا ہے اللہ؟ اتنا راضی ہوتا ہے کہ ان کی رضا کو اپنی رضا قرار دیتا ہے. جو حدیث جس کو ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں, اور تقریباً ہر ذاکر اس حدیث مبارکہ کا ذکر کرتا ہے تاکہ ہم اور آپ جناب سیدہ کی منزلت سے, ان کے مقام سے آگاہ ہوں کہ کتنا بلند مقام ہے اس بی بی کا اللہ کے نزدیک. جن کے بارے میں رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو بزعتم منی, فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی, من اذاہا فقد اذانی, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا, اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. یعنی اس حدیث میں ہمیں دو مطلب نظر آتے ہیں کہ جناب سیدہ کی رضایت اللہ کی رضایت ہے, جناب سیدہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. اور یہ دو مطالب ایسے ہیں کہ اگر کسی بھی مسلمان نے سنے ہوئے ہوں تو اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ جناب سیدہ کی رضایت کو حاصل کرے اور کوئی بھی کام ایسا نہ کرے جس سے جناب سیدہ ناراض ہو۔ ہر وہ شخص جو رسول اللہ کو مانتا ہے، ہر وہ شخص جو قرآن کو مانتا ہے، اس کے لیے فرض ہے، واجب ہے کہ وہ جناب سیدہ کی خوشنودی کو حاصل کرے اور جناب سیدہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے۔ درود بھیجیے گا محمد
اللہ صلی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔
کبھی کبھی ہمارا امتحانات کو، سختیوں کو، مشقتوں کو، مصائب کو، غم کو بدبختی تصور کرنے لگتے ہیں۔ اہل بیت عصمت و طہارت نے، یہی وہ امتحانات ہیں جن کے اوپر خود بھی زندگی گزاری، عملی جامہ پہنایا اور ہمیں اور آپ کو بھی دکھایا کہ یہ ساری مشکلات، زندگی کے امتحانات انسان کو خوش نصیب بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بیوی کی زندگی کے اصولوں کو سمجھیں۔ فضائل جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بہت زیادہ ہیں۔ کتنے زیادہ ہیں؟ اتنے زیادہ ہیں کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں اور بعض جگہوں پر چھٹے امام سے بھی یہ روایت نقل ہوئی ہے،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔
روایت یہ نقل ہوئی کہ جس نے جناب سیدہ کی شناخت کر لی، ایسی معرفت حاصل کر لی جو حق معرفت ہے، تو اس نے شب قدر کو سمجھ لیا۔ اور شب قدر کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے سورۃ قدر آپ کے ذہن میں ہے کہ شب قدر کے بارے میں خود پروردگار عالم فرما رہے ہیں، وہ ما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ جب کوئی شب قدر کا ادراک نہیں کر سکتا تو کون شخص ایسا ہوگا جو جناب سیدہ کی حق معرفت کو سمجھ سکتا ہو؟ ہم اور آپ میں سے یقیناً کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت زیادہ عرفا یا اوصیا، یہ پروردگار عالم کے مخصوص اور برگزیدہ بندے ہوں گے جو شاید جناب سیدہ کی معرفت کو، حق معرفت کو حاصل کر سکتے، ورنہ عام شخص جس طرح شب قدر کو نہیں سمجھ سکتا، اس طرح جناب سیدہ کے فضائل کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یہ جملہ جو اکثر کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، ذاکر بھی بیان کرتے ہیں، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ فضائل کس قدر ہیں کہ اگر سارے درختوں کی لکڑی سے قلم بن جائے، جتنے بھی درخت ہیں کائنات میں ان کی لکڑی سے قلم بنا لیے جائیں، اور جتنا بھی پانی ہے اس زمین کے اوپر سب سیاہی بن جائے، تو ہم اور آپ اہل بیت عصمت طہارت کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے، لکھنے والے لکھ نہیں سکتے۔ جب لکھنے والے لکھ نہیں سکتے، پڑھنے والے پڑھ نہیں سکتے، سمجھنے والے سمجھ نہیں سکتے، تو یقیناً جناب سیدہ کے حقیقی فضائل تک اور معرفت تک پہنچنا تو ناممکن ہے۔ لیکن ایک چیز جسے ہم اور آپ سمجھتے بہت اہمیت رکھتا ہے اور واقعاً اس کی حقیقت ہے، وہ ایک حدیث، بہت معروف حدیث ہے رسول اللہ کی، اور اس حدیث کے اوپر مسلسل بولنے والے دانشور، دانشمند توجہ دلواتے رہتے ہیں۔ سیدت النساء العالمین، کیا مطلب ہے اس جملے کا جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا فاطمہ تو سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین؟ سیدہ یعنی لیڈر، سیدہ یعنی رول ماڈل، سیدہ یعنی آئیڈیل، سیدہ یعنی آگے چلنے والی بیوی۔ تو جناب سیدہ کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ کامل بنایا ہے، ایسا اسوہ حسنہ جن کے بارے میں ایک روایت میں نے پڑھی کہ ہمارے زمانے کے امام بھی، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الکریم
صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم،
مولا نے فرمایا کہ میری جدہ میرے لیے اسوہ حسنہ، جیسے رسول اللہ اسوہ حسنہ ہیں سب کے لیے۔ قرآن کریم نے کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں نمونہ کامل ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح جناب سیدہ ساری انسانیت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، حتیٰ امام معصوم اپنی جدہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ امام زمانہ انہیں اس میں حسنہ قرار دے رہے، کیونکہ بی بی کی ذات میں اگر عبادت کو دیکھنا ہے، زہد کو دیکھنا ہے، خدا انہیں متعال سے قرب کو دیکھنا ہے، اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے، مشکلات میں صبر کو دیکھنا ہے، اللہ کے مقابلے میں شکر کو دیکھنا ہے، تمام چیزوں میں جناب سیدہ کی ذات گرامی بہترین نمونہ کامل ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے بھی جناب سیدہ کا وجود بابرکت جو خیر کثیر ہے وہ اسوہ حسنہ۔ جناب سیدہ کی زندگی میں کچھ اصول ہیں، اصول جو حیات کے اصول ہیں، حیات زندگی کے اصول ہیں۔ کس طرح سے جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اصول بنائے اور ان کے اوپر عمل کیا جن کی پیروی کر کے ہم بھی ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہ اصول بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جناب سیدہ صرف ایک ذات نہیں ہے بلکہ جناب سیدہ اپنے گھرانے کو دکھا رہے ہیں۔ جناب سیدہ کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام بھی ہیں، جو نہ ہوتے تو بی بی کا کوئی کف نہ ہوتا، کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ جناب سیدہ کے ساتھ ان کے بچے بھی ہیں، ایک پوری فیملی، ایک خاندان اللہ نے دکھایا تاکہ آئندہ آنے والے گھرانوں کے لیے نمونہ کامل بنے۔ اور گھر وہ جگہ ہوتی ہیں جس سے بچے ویلیوز کو حاصل کرتے ہیں، نسلیں ویلیوز حاصل کرتی ہیں، قدریں ملتی ہیں گھروں سے۔ جناب سیدہ کے گھر کا ایک اصل علم دوستی ہے، علم کو پسند کرنا، علم سے محبت۔ جناب سیدہ کو علم سے عشق ہے، محبت ہے، اور یہ وہ اصل ہے جو اہل بیت عصمت طہارت نے اپنے چاہنے والوں کو دیا کہ اگر کسی کو اہل بیت سے محبت ہے تو اسے علم سے بھی محبت ہونی چاہیے، علم حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ کتنی محبت ہے جناب سیدہ کو علم سے، اس کی ایک مثال ایک واقعے کے ذریعے سے دوں گی۔ جناب سیدہ کی ایک کتاب مصحف فاطمہ، جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے، روایتوں میں مسلسل آیا، مستند روایتوں میں ہے کہ امام زمانہ کے پاس وہ کتاب موجود ہے، جناب سیدہ کی ایسی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تک پہنچی اور ہر امام نے اس کی حفاظت کی، رسول اللہ سے جناب سیدہ کو ملی۔ جب نبی اکرم اس دنیا سے چلے گئے تو ایک صحابی جناب سیدہ کے پاس آئے، اور یہ شاید بعض لوگوں کے لیے عجیب بات ہو لیکن اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت سے نزدیکی اصحاب جناب سیدہ کے گھر پر آتے تھے اور بی بی سے رجوع کرتے تھے، باوجود اس کے کہ جناب سیدہ مکمل پردہ کرتی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اصحاب سے کوئی گفت و شنود نہ ہوتی ہو یا لوگ ان سے رجوع نہ کرتے ہوں۔ صحابی نے آ کر جناب سیدہ سے، کیونکہ دختر رسول ہے، وارث رسول ہے، نبی اکرم کی واحد نشانی ہے، ان کی اولاد میں سے وہی ایک ایسی ہستی ہے جو نبی اکرم کی نشانی ہے، جناب سیدہ کے پاس آ کر یہ کہا کہ بی بی آپ کے والد اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی نے، رسول اللہ نے اگر کوئی ایسی چیز جو ہمارے لیے چھوڑی ہو آپ کے پاس موجود ہے تو مجھے بیان کریں، کوئی ایسا ورثہ جو قوم کو ملے، امت کو ملے، لوگوں کو ملے۔ جناب سیدہ نے مصحف فاطمہ کا ذکر کیا اور پھر اپنی کنیز سے کہا کہ وہ کتاب لے کر آؤ۔ کنیز کا نام روایت میں نہیں لکھا، جو بھی بی بی ہوں گی یا جناب فضا ہوں گی یا جناب اسماء، بہرحال کنیز نہیں تھیں، ان کے گھر میں رہنے والی خاتون نے، جناب فضا سے کہا یا کوئی اور کنیز، تو وہ کتاب کچھ دیر کے لیے نہیں مل رہی تھی، جیسا کہ ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بعض اوقات کوئی چیز تھوڑی سی ادھر ادھر ہو جاتی۔ جناب سیدہ پریشان ہوئی اور بی بی نے ایک جملہ اس مصحف فاطمہ کے حوالے سے کہا کہ اس کتاب کی میرے نزدیک اتنی اہمیت ہے جیسے حسن و حسین کی، یہ کتاب سے عشق اور علم کا عشق اور محبت ہے، جس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کتنی اہمیت ہے امام حسن حسین کی، جو سید شباب اہل الجنہ ہے، اور جناب سیدہ کی نگاہ میں مصحف فاطمہ کی اس کتاب کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ تو جب تک جناب سیدہ حیات رہیں اس کتاب سے دوسروں کو مسلسل فائدہ پہنچاتی رہیں، ہر امام نے اس کتاب سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا ہے، پروردگار عالم ہمیں علم دوستی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو کہیں قرآن کی اہمیت ہمارے اولاد سے زیادہ ہے، وہ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے, جو وہی یہ پروردگار عالم ہے. اگر کسی کو قرآن سے عشق ہے اور وہ یہ اپنے دل سے جملہ کہے کہ یہ قرآن میرے بچے سے زیادہ اہم ہے میرے لیے, یہ بات علم کی دوستی, علم کی محبت کی علامت ہے. علم حاصل کرنا بھی مشقت طلب کرتا ہے. بی بی کا علم قصبی نہیں تھا, علم لدنی تھا. ہم اور آپ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ محنت سے اور مسلسل یاد کرنے سے, مسلسل سیکھنے سے. لیکن سکھانے کا عمل جناب سیدہ کا, دوسروں کو بتانا اپنی زبان سے, ان کو سکھانا, اور یہ علم سکھانا بھی جس طرح سے طلب کرنا مشقت کا کام ہے, ایسے ہی سکھانا بھی آسان کام نہیں ہوتا. علم دینا بھی, اس کا شوق رکھنا, اس کا عشق رکھنا, اس کی محبت رکھنا, کہ جب تک علم پہنچایا نہ جائے, پھیلایا نہ جائے, علم پھیلتا نہیں. اور زکاۃ العلم اس کی نشر ہے. جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے دل میں طلب ہوتی ہے کہ وہ علم کو پھیلائے بھی. یہ طلب دونوں طرف سے, حاصل کرنے کی بھی ہے اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی ہے. دونوں شوق جناب سیدہ کے وجود میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. بی بی کو علم دینے کا بھی شوق ہے. علم قصبی نہیں ہے ان کا, لدنی ہے, اللہ کی طرف سے آیا, لیکن علم پھیلا بھی رہی ہیں اور اس کی ارزش کو بھی بتایا. یہ ویلیوز ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم منتقل کر سکیں اپنے اندر اور اپنی نسلوں میں. بی بی علم دینے کا کس حد تک شوق رکھتی ہیں, اس حد تک شوق رکھتی ہیں کہ ایک ایک کر کے خواتین گھر پر آ کر سوالات کر, لوگ سائل آ کر سوال کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں جناب سیدہ سے, اور بی بی ان کو تعلیم دے رہی ہیں. گھر کے اندر مدرسہ ہے. مدرسے کا اور اسکول کا کانسیپٹ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر باقاعدہ کلاس لگائی جائے اور باقاعدہ نظام ہو. کسی کے پاس بھی اگر علم ہے اور وہ ٹیلی فون کے ذریعے, آن لائن, انٹرنیٹ پہ کسی بھی طرح سے کسی کو علم دیتا ہے, یہ نشر علم ہے, جیسے بھی جس کے لیے سہولت ہو. بی بی کا گھر پہ خواتین آتی ہیں, پوچھتی ہیں سوالات, اور ایک مرتبہ ایک ایسی عورت آئی جس نے کئی ایک سوالات پوچھے, اور جب بہت دیر ہو گئی تو اس کو احساس ہوا کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ بہت دیر ہو گئی ہو, جناب سیدہ کا میں نے بہت وقت لے لیا. لہٰذا جب بہت دیر گزر گئی تو اس نے بی بی سے معذرت کی اور کہا کہ ابھی میرے سوالات باقی ہیں لیکن میں بعد میں آ کر پوچھ لوں گی. اس وقت جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا تھا جس کو نقل کیا ہے کتابوں میں, اور یہ جملہ بہت خوبصورت ہے ارزش علم کے حوالے سے, ان لوگوں کے لیے بھی جو علم کو پھیلا رہے ہیں, ان کے اندر کتنا حوصلہ, کتنی سکت ہونی چاہیے. کیونکہ حقیقت ہے کہ علم کے باب میں مادیات نہیں ہے. جو علم حاصل کرتا ہے اور جو علم دیتا ہے اس کے پاس شاید مالی وسعت میں ہمیشہ کمی کا ہی احساس ہوگا, مال نہیں بڑھے گا. علم دینے سے ہر جگہ اور خصوصاً دین کا علم پھیلانے سے پیسے میں زیادتی نہیں آتی. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا, ہو سکتا ہے وہ ایک پیشنٹ کو دیکھے, 10 منٹ میں 1000 روپے کما لے, ایک گھنٹے میں جو ہے وہ 1000 سے آپ ملٹیپلائی کر دیں. لیکن اگر عالم بن جائے گا تو کیا کمائے گا. اسی لیے لوگ علم سے دور بھاگتے ہیں, خصوصاً علم دین سے, کہ شاید اس میں کچھ کمائی نہیں ہے. لیکن بی بی نے جو ثواب بتایا ہے یہاں پر, اس عورت کو جو سوالات کرنے سے کترا رہی تھی, اس کو سوچئے اور اس ویلیو کو سوچئے جو جناب سیدہ ہمیں اور آپ کو دینا چاہ رہی. کیونکہ سب کچھ مادیات سے تعلق نہیں رکھتا, اہم چیز معنویات ہیں اور آخرت کا گھر ہے. جب ہم وہاں کے معاملات کو سوچتے ہیں تو پھر یہاں کی چیزیں ہمارے نزدیک کم قیمت ہو جاتی ہیں, بے ارزش ہو جاتی. بی بی نے اس عورت سے کہا کہ تم پوچھو, اور جتنے سوالات پوچھنا چاہتی ہو پوچھو. اور پھر فرمایا کہ کیا اگر کوئی ایک شخص مزدور ہو اور اسے کہا جائے کہ تم اس منزل سے اوپر والی منزل پر ایک بوری لے کر جاؤ, نیچے سے اوپر تک ایک منزل اوپر ایک بوری اٹھا کر لے جاؤ, اور اس کے بدلے میں تمہیں اتنا سونا اور چاندی دیا جائے گا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان وسعت ہے, وہ سب سونے چاندی سے بھر جائے, تو وہ شخص کیا کہے گا. اس عورت نے بلا ساختہ کہا کہ یقیناً وہ بوری لے جائے گا, کیونکہ اتنا اجر اس کو ملے گا تو کیوں نہیں لے کر جائے گا. تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ جان لو کہ ہر ایک سوال کے جواب دینے میں, اگر کوئی فقہی سوال پوچھتا ہے اور کوئی ایک جواب دیتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا کرتا ہے. دنیا کا مال، دنیا کی حیثیت، دنیا کے حساب کتاب جدا ہے اور اخروی چیزوں کے حساب کتاب بالکل مختلف ہیں۔ بس اگر کوئی علم کی راہ میں آیا اور علم دے رہا ہے، اس کو اپنی آخرت کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں خلوص بھی عطا کرے کہ اگر ہم علم دین میں ہیں اور آخرت کا علم کسی کو دے رہے ہیں تو اس حد تک پروردگار عالم عطا کرنے والا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد والا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد۔
اکثر خواتین ایک عمر گزر جاتی ہے تو پھر سوچتے ہیں کہ شاید اب کیا علم حاصل کرنا، جبکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، طلب علم کرو گہوارے سے لے کر گور تک، لحد تک، کوشش کرتا رہے انسان۔ اس میں کتاب کھول کر پڑھنا، رسالہ پڑھنا، دعائیں پڑھنا، اسی طرح سے سننا مجالس کو، دروس کو، لیکچرز کو، سب شامل۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ایک جگہ پر آ کر رک جائے کہ اب ہم نے علم حاصل نہیں کرنا۔ یہ جذبہ ہمیشہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ خواتین کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہماری عمر ختم ہو گئی ہے، بلکہ مرتے وقت تک انسان علم حاصل کرتا رہے۔ اور دیکھیے کتنا فرق پڑتا ہے، جو لوگ علم کی راہ میں ہوتے ہیں ان کے دماغ کی قوتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب سیدہ کی سیرت کے اوپر چلتے ہوئے مسلسل علم دوستی کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کرتے ہیں تو اپنے جہل کا اندازہ ہوتا ہے، جاہل لوگ اپنی جاہلیت کا اندازہ ہی نہیں کرتے۔ جب انسان جاننا شروع کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیا کچھ میں نہیں جانتا۔ پروردگار عالم اس ارزش کی توفیق ہم سب کو عطا کرے، خصوصاً خواتین کو۔ اور ایک اہم ارزش جس کو، ایک اصول جسے جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں ہمیں اور آپ کو بتایا، وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہمکف ہونا ہے۔ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، جو مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی
ماں، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ،
وہ ہم کف ہیں رسول اللہ کی۔ ان دونوں زوجین میں جو ہمیں مشترک چیز نظر آتی ہے وہ ہم فکری ہے، ایک نظریے کے، ایک فکر کے حامل ہیں۔ ورنہ جو میچنگ، ہم کو فون کا کیا مطلب ہوتا ہے، نہیں، یہ جوڑا ایک دوسرے کا میچ ہے۔ اب ہم اور آپ اب یہاں پر دیکھیں تو کیا کس طریقے سے میچ ہو رہا ہوتا ہے۔ اکثر میں سوچتی ہوں کہ وہ فارم جو لوگ شادی کے لیے بھروا رہے ہوتے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، لڑکی کی عمر کیا ہے، لڑکی کی تعلیم کیا ہے، خاندان کہاں کا ہے، اس کے مطابق وہ میچ کرتے ہیں۔ اچھا، فلاں برادری سے تو اس کے لیے یہ والی برادری ہونی چاہیے، اس کی عمر اتنی ہے تو اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے، یہ اس علاقے کے رہنے والے تو وہیں والا کوئی لڑکا ہونا چاہیے، اس طرح سے رشتے دیکھے جاتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم اس ہم کف ہونے کے معیار کو اہل بیت کے پاس سے آ کر دیکھیں تو رسول اللہ کی عمر 25 سال ہے، جناب خدیجہ کبریٰ کی عمر 40 سال، وہاں پر ہم کف ہیں۔ نعوذ باللہ، کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول خدا کی اور حضرت خدیجہ کی شادی میں کفویت کا خیال نہیں رکھا گیا، وہ ہم کف تھے۔ اور جناب خدیجہ پہلے سے شادی شدہ بھی تھیں، یہ مستند تاریخ میں، جو تواریخ میں مستند ترین چیز ہے وہ یہی ہے۔ اسی طرح اس دور میں جس چیز کی بہت زیادہ حیثیت تھی، ویلیو تھی، وہ پیسے والا خاندان ہونا تھا۔ وہی تانا جو جناب خدیجہ کو دیا جاتا تھا کہ تم نے ایک یتیم سے شادی کر لی جس کے پاس دنیا کے مال سے کچھ نہیں ہے، یہی تانا عرب کی خواتین جناب سیدہ کو بھی دیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ آپ کے بابا نے آپ کی شادی ایسی جگہ پر کر دی جہاں علی کے پاس کچھ نہیں ہے، مال دنیا میں سے علی ابن ابی طالب مال نہیں رکھتے۔ اور بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کے، یعنی تجار کے اور مالداروں کے رشتے رسول اللہ نے ٹھکرا دیے تھے۔ उस वक्त उम्र का मामला उन लोगों के दरमियान नहीं था जो आज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा राइज है। तो हम कुफ होना जनाब सैयदा की जिंदगी में जो हमें दिखाता है वो ये कि कितना हम फिक्र हैं। अगर अली इब्ने अबी तालिब अबुल आइम्मा होने का शरफ रखते हैं तो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा उम्मुल आइम्मा होने का शरफ रखती है। अगर हज़रत अली इब्ने अबी तालिब सहीफ़े अलविया के मालिक हैं, इल्मी कमाल में इतने ज़्यादा हैं, तो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सहीफ़े फातिमिया की हामिल हैं। अगर मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब इल्मी कमालात में आगे हैं, इस्मत में आगे हैं, तो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा भी साहिब इस्मत हैं और इल्मी कमालात रखती हैं, वो भी मासूमा हैं। हम कुफ हैं दोनों के, बेशक अगर मौला ना होते तो जनाब सैयदा के लिए कोई कुफ ना होता। इस बात को बार 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 तमाम मासूमीन ने बयान किया ताकि हम और आप हम कुफ होने के मसले को समझें कि हम कुफ होना कितना अहमियत रखता है, वाकई अहमियत रखता है। लेकिन तवज्जो देनी चाहिए वालिदैन को भी और उन लोगों को भी जो शादी करने के लिए जाते हैं, जब वो हम कुफ ढूंढते हैं तो उसमें ये सारे मायार जो हमारा आप देख रहे हैं इस वक्त दुनिया में राइज हैं, इसके ऊपर इतनी तवज्जो ना दी जाए बल्कि उन मायारों को देखा जाए जो अहले बैत इस्मत तहारत ने हमें बताएं। परवरदिगार आलम हमें तौफीक अता फरमाए कि हम वैसे ही सोचें, वही नज़रिए रखें, वही उसूल अपनी ज़िंदगियों में कायम करें जो अहले बैत इस्मत तहारत ने हमें दिए। जनाब सैयदा का ज़िंदगी का एक असल हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ मुआविनत, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती को कबूल करना, मौलाए कायनात के साथ मुसलसल तआवुन करना, ये ज़िंदगी का असल है जो एक औरत के लिए जो शादीशुदा औरत होती है बहुत ज़्यादा अहम होना चाहिए। फर्मा बरदार हैं जनाब सैयदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की, अतात गुजार हैं अपने शौहर की और मुसलसल मुनिस व यावर हैं। हज़रत फातिमा की ज़िंदगी का एक अहम तरीन वाक़या जो फर्माबरदारी के हवाले से है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की, और कमाल अतात है इस वाक़े में, कमाल अतात जो हमें समझ में आती है जनाब सैयदा की इस वाक़े के साथ कि मसाइब में भी इस वाक़े का जिक्र हो सकता है, मसाइब से भी बहुत ताल्लुक़ है इस वाक़े का। जनाब सैयदा जिन लोगों से नाराज़ थीं उनसे कितना नाराज़ थीं, और यह हदीस जिसको हम बार बार आज तक तकरार करते हैं, इसे कई दफ़ा बयान करने की क्या ज़रूरत थी रसूल अल्लाह को कि जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, जिसने फ़ातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया, क्योंकि रसूल अल्लाह बताना चाहते थे एक ग्रोह ऐसा है जो जनाब सैयदा को अज़ियत देगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो हज़रत फ़ातिमा का हक़ गस्ब करेंगे, अली इब्ने अबी तालिब के ऊपर मुसीबतें ढाएंगे। नबी अकरम जानते थे और रसूल अल्लाह ने अपने जाने से पहले इन मसाइब का जिक्र भी किया था। अब तसव्वुर है आपके जहन में बीवी की नाराज़गी का, उन लोगों का जिन्होंने जनाब सैयदा को नाराज़ किया। जब सारे मसाइब बीवी के ऊपर आ गए, दरवाज़ा गिरा दिया गया, जनाब सैयदा खुद फिदक को बयान कर चुकी, आखिरी अय्याम में हयात है, मुसलमान इस बात का एहसास कर चुके हैं कि जनाब सैयदा नाराज़ हैं, और जनाब सैयदा गिरिया करती हैं, बैतुल हुज़्न में जाकर रोती हैं, सारी चीज़ें मुसलमान देख रहे हैं। अब मुसलमानों को राज़ी करने के लिए कि बीवी के मरने से पहले, बीवी के इस दुनिया से जाने से पहले हम इस बात का ऐलान कर दें कि हमने जनाब सैयदा को राज़ी कर लिया, शेखैन ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहा कि या अली हम जनाब सैयदा से माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ी का तस्करा हम आते हैं घर पर आकर उनसे माफ़ी तलब करें। इस नुक्ते को भी बहुत ज़्यादा लोग उठाते क्यों नहीं माफ़ किया जनाब सैयदा ने, इसका भी चंद मिनट बाद जवाब दूँगी कि बीवी ने क्यों माफ़ नहीं किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं फ़ातिमा से पहले पूछूंगा, आया बिनते रसूल इजाज़त देती हैं या नहीं देती। जनाब सैयदा के पास आए और उनसे सवाल किया कि क्या आप इजाज़त देती हैं कि वो आपके घर पर आए आकर माफ़ी तलब करें। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने जो जवाब दिया, अब सोचिए अगर हम में से कोई भी होता, मेरा ख़्याल से कोई औरत ये नहीं कहेगी कि मैं इजाज़त देती, किसी को किसी के दिल के अंदर इतनी वसत नहीं होती, इतना ज़र्फ नहीं होता कि वो अपने दुश्मन को अपने घर में आने की इजाज़त दे, खुसूसन अगर मांग भी रहा है इजाज़त तो मना कर दिया जाए। लेकिन जनाब सैयदा ने जो जवाब दिया हज़रत अली को, वो जवाब बहुत खूबसूरत और कमाल अताअत को दिखा रहा है कि बीबी फरमाती हैं, या अली आपका घर है, आप जिसको चाहें इजाज़त दें, जिसको चाहें मना कर। यानी मौला कायनात को मुख्तार कुल करार दिया, वो चाहते हैं तो बुलाएं और चाहते हैं तो ना बुलाएं। सुभान अल्लाह, परवरदिगार आलम तौफीक अता फरमाए बीबी के मानने वाली ख्वातीन को कि वो कमाल अतात जनाब सैयदा से कुछ सबक सीख सके कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, मौला कायनात ने मसलहत क्या जानी, इजाज़त दे दी। और फिर जब ये दोनों घर में आए हैं तो बीबी इतना नाराज़ थी कि जनाब सैयदा ने इनके सलाम का जवाब भी नहीं दिया, बीबी ने अपना चेहरा भी फेर लिया। और जब उन्होंने माफ़ी तलब की तो जनाब सैयदा ने कहा मैं माफ़ नहीं करूँगी और ऐसे ही नाराज़ इस दुनिया से चली जाऊँगी और तुम्हारी शिकायत अपने रब और अपने बाबा के हुजूर में करूँगी। इतना नाराज़ थी जनाब सैयदा, लेकिन आते वक्त के वो आए या ना आए, बीबी ने मुख्तार हज़रत अली अलैहिस्सलाम को करार दिया। ये कमाल अताअत है, क्यों बीबी ने इन्हें माफ़ नहीं किया, ये भी एक सवाल जनाब सैयदा के हवाले से। लोग कहते हैं खुसूसन अहले सुन्नत कि वो तो करीम घराना था, वो तो माफ़ करने वाले थे, क्यों नहीं माफ़ कर दिया। जनाब सैयदा ने अगर अपनी ज़ात को रखा होता, अपने वजूद को रखा होता तो बीबी यकीनन माफ़ कर देती कि हाँ एक ज़ात का, एक वजूद का, अपनी हस्ती का मामला नहीं था, ये हक अल्लाह का हक था, ये हक दीन का हक था, ये हक इस्मत का हक था, ये मुसलमानों का हक था। हक जो ज़ाया हुआ वो एक फ़र्द का नहीं था बल्कि दीन के ऊपर जवाल आया था, इस वजह से जनाब सैयदा ने माफ़ नहीं किया। गुनाह बाज़ ऐसे होते हैं फ़र्द के ऊपर आते हैं, मसलन एक शख्स आया किसी इमाम को नऊज़ु बिल्लाह गाली दी, बुरा भला कहा, अहले बैत ने माफ़ कर दिया, ज़्यादती की, तौहीन की, अहले बैत ने माफ़ कर दिया। लेकिन ये जो गुनाह था वो ऐसा गुनाह था जो एक फ़र्द के ऊपर नहीं है बल्कि ये ज़्यादती दीन के साथ जाती थी, जुल्म था इस्लाम के साथ, इस्लाम का हक़ ज़ाया किया गया था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम इमाम वक्त है, इसलिए जनाब सैयदा अपने शोहर की हिमायत के लिए खड़ी हुई थी। और बीबी ने इसकी दलील कितनी खूबसूरत दी है, बहुत सादा सी दलील है, दरबार अबू बकर में आकर जनाब सैयदा ने जो मिसाल दी बहुत खूबसूरत मिसाल, हज़रत सोहले की ऊँटनी की मिसाल दी। ऊँटनी जानवर है, ऊँटनी अल्लाह की तरफ से आई है, निशानी है परवरदिगार आलम की, मौजज़ा है परवरदिगार आलम का। अल्लाह इतना नाराज़ हुआ उस कौम से जिसने अल्लाह की निशानी के साथ बेहुर्मती की कि उनके ऊपर अजाब नाजिल हो गया, वो कौम मर्दूद कहलाई, वो कौम मुअज़्ज़ब कहलाई जिसने हज़रत सोहले की ऊँटनी के साथ ज़्यादती की, उसकी पूँछें काटी, उसकी तौहीन की, उसके बच्चे की तौहीन की, अल्लाह उनसे नाराज़ हुआ। जनाब सैयदा फरमाती हैं कि क्या मेरी अहमियत सोहले की ऊँटनी की जैसी भी नहीं। यकीनन जनाब सैयदा इंसान भी हैं, मासूमा भी हैं, रसूल अल्लाह की बेटी भी हैं, अल्लाह की निशानी भी हैं, जनाब सैयदा की हैसियत ऊँटनी से कहीं ज़्यादा है। तो जब परवरदिगार आलम ऊँटनी के काटने पर गज़बनाक होगा तो जनाब सैयदा पर दरवाज़ा गिराने से गज़बनाक नहीं होगा। ये वो हक था जिसको जनाब सैयदा ने बयान किया, मेरी औलाद, मेरे बच्चे सोहले की ऊँटनी के बच्चों से ज़्यादा अहमियत रखते। अज़दारा ने इमाम हम इन बसाइब के ऊपर जितना भी रोए बहुत कम, दुआए नुतबा का एक जुमला है कि अली और आले अली, ये वो घराना है कि जिनके ऊपर रोने वाले जितना भी रोए, भुका करने वाले जितना भी भुका करें, पुकारने वाले पुकारे कम है। हक अहले बैत का कि इनके मसाइब के ऊपर क्रिया किया जाए। कितने मसाइब, 18 साल की सन में इतने मसाइब आए फातिमतुज़्ज़हरा पर कि जनाब सैयदा फरमा रही है कि बाबा आपके बाद मुझ पर इतने मसाइब आए कि अगर वो पहाड़ों पर आते तो रेजा रेजा, अगर वो दिनों पर आते
ہوتے تو وہ تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. عزادارو ہم فرصا دینے آئے ہیں. امام زمانہ کون کی جدہ ہے ماجدہ کا؟ دو روایات ہیں جناب سیدہ کی شہادت کی، یا باد رسول 75 دن زندہ رہی یا 95 دن زندہ رہی. عزادارو اگر 95 دن کی روایت صحیح ہے تو آج ہی کی وہ رات ہے جو اس مظلومہ بی بی کی زندگی کی آخری رات. روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ اس دنیا سے جانے سے پہلے 3 دن قوم حضرت علی علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور مولا سے ایک روایت نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری راوی ہے کہ 3 دن قبل رسول اللہ نے امیر المومنین سے ملاقات کی اور یہ روایت بیان کی کہ یا علی تمہارے 2 رکن تم سے جدا ہونے والے. عزادارو رکن کی اہمیت کو ایک مثال سے سمجھاؤں گی. آپ سب نماز پڑھتے ہیں، کچھ واجبات رکنی ہوتے ہیں کچھ غیر رکنی ہوتے ہیں. اگر ہم واجبات غیر رکنی کو بھول جائیں تو نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا، لیکن اگر رکن نماز کو بھولے سے بھی نہ پڑھیں تب بھی نماز ناقص ہوتی ہے، باطل ہو جاتی ہے. رسول اللہ کہہ کر جا رہے ہیں یا علی تمہارے 2 رکن تم سے جدا ہونے والے ہیں. اور جب 3 دن گزر گئے، اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، مولا نے کہا آج میرا پہلا رکن مجھ سے جدا ہو گیا. 95 دن گزر گئے، فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہوئی، علی نے کہا میرا دوسرا رکن مجھ سے جدا ہو گیا. عزاداروں علی تنہا ہو گئے، علی کی غم گسار، علی کی مونس و یاور اس دنیا سے چلی گئے. عزاداروں پرسا دینے آئے امام سبانہ کو اس معصومہ بی بی کا کہ جس کے در کو چلتا ہوا گرایا گیا. یہ وہ در تھا جس پر 6 مہینے تک رسول اللہ سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ. روایت کہتی ہے کہ جب جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ کے اوپر گرایا گیا تو اس میں ایک کیل بھی تھی جو بی بی کے پہلو میں چبھ گئی. جناب سیدہ نے یا مہدی کہا، بی بی نے فضا کو پکارا، فضا میرے شکم میں محسن شہید ہو گئے. عزاداروں اس مصیبت کا تصور کیجئے. اور تاریخ یہ کہتی ہے اسی عالم میں جب جناب سیدہ کے شوہر مولا کائنات کی گردن میں رسی کو باندھ کر مدینہ کی گلی کوچوں میں پھرایا گیا تو فاطمہ زہرا ان کے پیچھے پیچھے گئی اور ایک مرتبہ مسلمانوں سے کہا، اے مسلمانوں علی کو چھوڑ دو، علی کو رہا کر دو، خدا کی قسم میں اللہ کے حضور تمہاری شکایت کروں گی اور اگر میں نے بد دعا دی تو تم پر عذاب نازل ہوگا. تاریخ گواہ ہے، مستند کتابوں میں لکھا ہے، مولا کائنات نے سلمان فارسی کو بھیجا اور کہا اے سلمان جا کر فاطمہ کو روک لو کہ بد دعا نہ کرے اور واپس چلی جائے. عزاداران امام روایت کہتی ہے یہ فرما بردار زوجہ جب علی کا حکم سن لیا، بی بی مولا کے حکم سے واپس آ گئی، لیکن جب تک زندہ رہی روتی رہی. عزاداروں میرا دل کہتا ہے بی بی آپ کا صرف ایک غم نہیں تھا کہ آپ بابا کی جدائی پر روتی تھی، جناب سیدہ کے بہت سے غم تھے، بی بی کے بہت سے مصائب تھے. تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی اور وہ روایت جات سب کے ذہن میں ہے، جب امام حسین کی ولادت پر جبرائیل کا نزول ہوا، جبرائیل نے آ کر حسین کی شہادت کی خبر دی. جناب سیدہ نے اپنے بابا کو روتے ہوئے دیکھا، بابا سے سوال کیا، بابا آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا جبرائیل نے آ کر خبر دی ہے فاطمہ تمہارا یہ بیٹا شہید ہو جائے گا. عزاداران امام اس وقت جناب سیدہ نے سوال کیا تھا، بابا یہ بتائیے جبرائیل کو میرا سلام کہہ کر سوال کیجئے، جبرائیل سے پوچھ کر بتائیے کہ میرے بیٹے کو کون قتل کرے گا. جبرائیل سے سوال کیا گیا، جبرائیل نے فرمایا اور رسول نے پھر سوال کیا، بابا پوچھ کر بتائیے میرا حسین کون سی زمین پر شہید ہوگا؟ رسول اللہ نے سوال کیا، جواب آیا زمین عراق پر، کربلا نامی زمین پر شہید کیا جائے گا۔ عزاداران امام اس کے بعد بیوی نے بھی سوال کیا، کیا بابا اس وقت آپ ہوں گے؟ رسول اللہ نے کہا میں نہیں ہوں گا۔ فرمایا کیا علی ہوں گے؟ علی بھی نہ ہوں گے۔ ارے بابا کیا میں ہوں گی؟ فاطمہ تم بھی نہ ہوگی، حسن بھی نہ ہوں گے، پنجتن میں سے کوئی نہ ہوگا۔ عزاداران امام اس روایت کو مکمل نہیں پڑھا جاتا، لیکن میں نے دیکھا کہ جب بیوی کے ایام آخر تھے، آخری لمحات تھے، جناب فضا کو اپنے قریب بلایا، رسول اللہ سے پوچھا ہوا تھا فضا موجود ہوگی؟ اب بیان کر رہی ہے فاطمہ زہرا، فضا جب میرا بیٹا کربلا میں شہید، جب یتیموں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب اس کے بچے یتیم ہو رہے ہوں گے، اے فضا میں موجود نہ ہوں گی، فضا میری بیٹی زینب ام کلثوم کا ساتھ دینا، میرے حسین پر گریا۔ سلام الذین سلام یا من خلو یم خلبون، یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے۔ خداوندہ ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو اس پر شہزائے کے تصدق میں بخش دے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں، پروردگارہ ان کی جائز حاجات کو مقبول فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، تنگستی کا دور ہے، یہ بے روزگاری کا دور ہے، پروردگارہ بہت سے مومنین و مومنات اس کی تنگی میں مبتلا ہیں۔ خدایا تو خیر و رازقین ہے، تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی دعا جناب سیدہ کے وسیلے سے مانگی جائے گی وہ ہرگز رد نہیں ہوگی۔ پروردگارہ تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں سیدۃ النساء العالمین کا، پروردگارہ تمام مومنین و مومنات کو جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں رزق کے وافر عنایت فرما۔ خداوندہ جو جو بیمار ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، امام سید الساجدین کا، خصوصاً جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا، تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، جو جو مومنین و مومنات حج جو زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا مولا، شام و ایران کی زیارات سے کل مومنین و مومنات کو فیضیاب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ خداوندہ ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکے۔ پروردگارہ ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی، ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دے۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین و مومنات امام کی معرفت، جناب سیدہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، خداوندہ ان کے علم میں اضافہ فرما، ان کی معرفت میں اضافہ فرما۔ تمام مومنین و مومنات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کو امام کے ناصرین میں سے قرار دیں۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد، آج بھی اور جب امام تشریف لائے ہمیں ان کی اطاعت کی، ان کی نصرت کی توفیق عطا فرما، ہمارا شمار ان کے منتظرین میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔